نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حاضرين محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جتنے صدمے سہے ہیں، جتنے دکھ اٹھائے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف اور مجھ اکیلے کی تکلیف ایک طرف. خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا. جس دین کو آج ہم نے بالکل پس پشت ڈال رکھا ہے، لاوارث بنا رکھا ہے، اور اس کا جو حشر ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دین ہم تک بہت ہی قربانیوں سے پہنچا ہے. اور خود اس دین کو لانے والے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، پتھر کھائے ہیں لوگوں کے، تانے سنے ہیں لوگوں کے، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو ساحر کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، اور نہ جانے کیا کچھ آپ سنتے رہے سہتے رہے. اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے جو اصحاب تھے انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی. دکھ اٹھائے اور صدمے سہے، لیکن اس دین حق کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، اور اس پیغام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں دیا تھا کہ لوگوں جو یہاں موجود ہو ان تک میرا پیغام پہنچا دو جو موجود نہیں. تو اس ہدایت پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ بلا شبہ جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے ان کے امکان میں تھا تو وہ پہنچے. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک موقع پر غالباً ترکی میں جب داخل ہوئے تو جب شہادت کا رتبہ انہیں حاصل ہوا تو انہوں نے نصیحت یا وصیت یہ کی کہ جتنا دور ہو سکے مجھے لے جا کر دفن کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن جہاں سے میں اٹھوں تو اس بات کی گواہی زمین بھی دے کے اللہ کے رسول اور اس کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا اور جہاں تک ممکن ہو سکا دور تک وہ چلے گئے، یعنی آخر دم تک بھی ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہم کس کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں. بہرحال یہ دین چونکہ تکلیفیں سہنے کے بعد ہی اس کی بہار جو ہے وہ نظر آتی ہے. ان حضرات نے جو تکلیفیں سہی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کا عشر عشیر بھی برداشت نہیں کر پاتے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ غیر تو جو دشمنی اختیار کرتا ہے وہ کرتا ہی ہے، اگر گھر کا کوئی آدمی دشمن بن جائے تو وہ زیادہ صدمے کی بات ہوتی ہے. اور پھر گھر کے آدمیوں میں بھی اگر چچا جیسی ذات ہو کوئی تو وہ تو باپ کے برابر ہوتا ہے، اس سے تو زیادہ توقع اور امید ہوتی ہے کہ میری پشت پناہی کرے گا. لیکن اگر وہ چچا ہی مخالفت پر اتر آئے تو اس سے کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اندازہ لگا لیجیے. چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جمع کیا دین کی بات سنانے کے لیے، اور اس کلمہ توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب آپ اپنی بات مکمل کر چکے تو اس شخص کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ تبن لکا لہذا جمع تھا نا، الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ تو ہلاک ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں پر؟ اور اس کے بعد سب سے پہلا پتھر اسی نے کھینچ کر مارا. یہ وہ شخص ہے جو رشتے میں آپ کا چچا لگتا ہے، لیکن ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اور پیچھے پیچھے یہ آپ کے چلتا جاتا تھا، آپ پر پتھر بھی برساتا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت ماننا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ آپ کے چچا ابو لہب. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پرائے تو دشمن ہو تو ہو، اپنے گھر کے افراد اور گھر میں بھی پھر چچا جیسی ذات. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس شخص کا نام لے کر فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پوری کی پوری صورت نازل کر دی، اس لیے کہ اس نے بہت تکلیفیں پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت دکھ دیے، اور خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس وقت تو ان کی خوشیوں کا کچھ ٹھکانا ہی نہیں تھا. حالانکہ ہر شخص کو پتا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب کسی کے ہاں کوئی موت ہو جائے تو خوشی نہیں کرنی چاہیے، یعنی دشمن بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی نہیں چھوڑا، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ لو محمد کی نسل ہی ختم ہو گئی، الیاذ باللہ، کیونکہ آپ کی اس سے پہلے نرینہ اولاد کا انتقال ہو گیا تھا. جب اور صاحبزادے کا بھی انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ لو ان کی نسل ہی قطع ہو گئی، ختم ہو گئی. اس پر اللہ رب العزت نے، اب آپ سوچئے کہ ایسے دل شکن جملوں سے آپ کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سے پیغام ہمیں بھی مل گیا کہ تم اپنا کام کرتے رہو، دشمن کیا کرتا ہے اس کو مت دیکھو، مت سوچو، جس کام کو تم حق سمجھتے ہو، جس پیغام کو تم حق سمجھتے ہو وہ کام کرتے رہو، لوگ تمہیں تانے دیتے رہیں لیکن تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے اس زمانے میں لوگ جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، تو آج اگر ہم دیکھیں تو ان کی نسل کا نام و نشان نہیں مٹتا. آپ کے نام لیوا تو الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ موجود، لیکن جن لوگوں نے یہ چاہا تھا یا جن کی یہ خواہش تھی کہ آپ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، آپ کی نرینہ اولاد ختم ہوئی تو آپ کی نسل نہیں چلے گی، لیکن اس روحانی ضروریت کو وہ کہاں لے جاتی؟ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد. نبی بمنزل باپ کے ہوتا ہے اور امتی بمنزل اولاد کے ہوتا ہے، تو اس لیے جتنی بھی امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب آپ کی روحانی اولاد. تو یہ بھی شرف ہمیں حاصل ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. تو بہرحال آج آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہوا ملے کہ آپ کو یہ ابو لہب کی اولاد میں سے یا ابو جہل کی اولاد میں سے، آپ کو کہیں نام و نشان بھی نہیں ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا الحمدللہ ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور جب اللہ رب العزت ہی نہ چاہیں اس دنیا ہی کو مٹا دیں تو وہ ایک الگ بات. چھچوری اور ذلیل قسم کی حرکات کی کہ آپ کی صاحبزادیوں کو جن کے نکاح ہو چکے تھے، ابو جہل کے بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، دو بیٹوں سے، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ تم طلاق دے دو صرف اس دین کی خاطر، ورنہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کسی کی بھی، اس دین کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبلیغ سے باز نہیں آتے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، لہذا ان پر دباؤ ڈالا جائے۔ تو ابو جہل کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں طلاق دینے کو تیار ہوں، فلاں فلاں شخص کی بیٹیاں جو ہیں وہ مجھے دلوا دی جائے۔ کہا کہ ہم تیار، چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق ان کو لڑکیاں دے دی گئیں جن سے اس کا نکاح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ اسی طریقے سے ابو العاص جو آپ کے داماد تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، ان پر بھی کافروں نے دباؤ ڈالا کہ تم بھی جو بیٹی آپ کے تمہارے نکاح میں ہے اس کو طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور تمہارا دباؤ بھی قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے کوشش پوری کی۔ میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس دین حق کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں اور برداشت کی، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو، یعنی آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، لیکن آپ نے دین حق کو چھوڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ بات بھی رکھی گئی کہ تم اگر کہو گے تو مکے کی سرداری تمہیں ہم دینے کو تیار ہیں، اور اگر تمہیں مال دولت چاہیے تو وہ بھی حاضر ہے، اگر تم کسی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی حاضر ہے۔ یعنی جتنی بھی ترغیبات ہو سکتی تھی اور جو کچھ بھی لالچ کا سامان ہو سکتا تھا وہ آپ کو دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا کہ اگر تم ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تب بھی میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جو پیغام مجھے دیا گیا ہے، جس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ ہر حال میں پہنچا کر رہوں گا، چاہے اس کے پہنچانے میں میری جان چلی جائے۔ یہ ہے وہ جذبہ جو نبی کا جذبہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرماتے۔ تو اس دین حق کو پہنچانے کے لیے تکلیفیں تو بھائی آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، تانے تو سننے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر مارتے تھے لوگ کہ آپ کی جوتیاں جو ہیں وہ خون میں چپک جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نئی توانائی کے ساتھ دوسرے دن پھر تیار رہتے تھے تبلیغ دعوت کے لیے۔ تو بہرحال یہ تکلیف ہے آپ نے صحیح، لیکن اس دین حق کو ہم تک پہنچایا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے اس تعلیم کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر تو ہم یہ کریں گے پھر تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہوں گے اور اللہ کے بھی محبوب ہوں گے، اور صحیح معنی میں ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ ورنہ بھائی آج کفار آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا مسلمان چاہیے کہ جس کی نہ شکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، جس کا نہ لباس ان جیسا ہو، جس کے پاس نہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، بس وہ کہتے ہیں نام کا مسلمان ہو۔ لیکن اس کے باوجود سچی بات یہ ہے کہ آپ چاہے اپنی شکل بدل لیں، اپنا لباس بدل لیں، اپنے رہن سہن کے انداز اطوار بدل لیں، لیکن کفار آپ کو پھر بھی جب تک آپ مسلمان ہیں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ اگر عزت ملے گی ہمیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ملے گی، اس سے ہٹ کر ہم اگر کوئی طور طریقہ اختیار کر کے عزت کرنا چاہیں تو عزت حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم غیروں کی تہذیب و تمدن پر عاشق ہوں اور ان کے طریقے اپنائیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیوں نہ اپنائیں، ان کے طریقوں پر چلیں، ان کی بات کو مانیں، البتہ اپنے اخلاق کو اونچا کریں۔ آج ہم دین پر تو چلتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ہمارا سلوک بہتر نہیں ہوتا، ان کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، وہ طور طریقہ اختیار نہ کریں۔ دین پر چلیں، اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں، جو نہیں آئے دین پر ان کو دین پر لانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ آپ کو برا بھلا کہیں، کوئی تانے کی بات کہیں، تو ان کے تانے برداشت کرو، پلٹ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ کردار پیش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تب تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. لیکن اگر ہم نے بھی پلٹ کر ویسے ہی گالی دی جیسے اس نے دے دی، اس نے ایک مارا ہم نے چار مار دیے، تو پھر ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام کرنے کے لیے ہمیں اپنی سی پوری پوری کوشش کرنی ہوگی. اور یہ اپنی سی کوشش کہاں تک کریں گے؟ جہاں تک ہمارا حلقہ احباب ہے، سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر والے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے عزیز و اقارب و رشتے دار ہیں، ہمارے دوست احباب کا حلقہ ہے. جس کا جہاں تک حلقہ ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کوششیں وہاں تک تو کرے کم از کم. اس لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام تک پہنچایا، صحابہ کرام نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، اور اسی طریقے سے یہ سینہ در سینہ آج ہم تک پہنچے. کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب مسلمان گزرتے تھے تو وہ آنکھوں سے بھی اشارے کرتے تھے، ہاتھوں سے بھی اشارے کرتے تھے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جا رہے ہیں. آج کفار تو خیر ان کا کام ہے وہ اڑائیں مذاق، لیکن بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی ان کی پیروی کرتے ہیں. یاد رکھو بھائی، اگر ہم کسی مسلمان کا مذاق اڑائیں گے یا دین کا مذاق اڑائیں گے، تو دراصل یہ دین لانے والے کا مذاق ہے. ہم بعض باتوں کو بہت ہلکا پھلکا لے لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہلکے پھلکی بات ہوتی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑانا، آپ کے طریقوں میں سے کسی طریقے کا مذاق اڑانا، یہ بہت بری بات ہے، معیوب بات. اس لیے اس سے بچتے رہو، بلکہ کوشش یہ کرو کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ یہ اس نے طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، اس نے بڑی ہمت سے کام لیا ہوا اس زمانے میں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے، آپ مجھے ہمت عطا فرما دیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو جو کام آدمی دین کا یہ نیک کام کر رہا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کریں. اگر خود نہیں کر رہے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اس کے حق میں دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے. اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ محنتیں اور کوششیں ہیں جو آج ہم مسلمان ہیں، اور اپنے آپ کو ہم الحمدللہ آپ اپنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے محنت نہ کی ہوتی اس دین کے لیے، تو ہم شاید مسلمان نہ ہوتے. اب اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. اسلام لانے کے لیے بھی ہمیں کسی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ جو لوگ کافر پیدا ہوئے ہیں، کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. انہیں حق کی تلاش کے لیے فکر ہوتی ہے کہ ہم کس طرح پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم تو چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر نہیں. بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، لہذا ہم بھی مسلمان ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ہمیں اگر یہ دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کریں، دولت اسلام کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. خدا نہ کرے مسلمان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، پتہ نہیں زندگی میں مسلمان ہو بھی پاتے کہ نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنے سینوں سے لگاؤ، آپ کے طریقوں پر پورے چلنے کی کوشش کرو. اپنے شادی بیاہ، اپنے رسم و رواج، وہ شریعت کے مطابق رکھو، ورنہ جس طریقے سے کفار آپ کو دین پر دیکھنا نہیں چاہتے، اسی طریقے سے بعض وہ لوگ جو ان کفار کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں، ان کا بھی معاملہ وہی ہو جاتا ہے، بلکہ وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں ان سے بھی. اور اگر آپ اپنے حلقے میں رہیں گے، اپنے احباب کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ماحول صحیح ہوگا، تو انشاءاللہ پھر آسانی کے ساتھ بھیڑیا آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. بکری کو بھیڑیا تبھی کھاتا ہے جب وہ گلے سے الگ ہوتی ہے. جب تک وہ گلے کے ساتھ رہتی ہے، بھیڑیے کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ بکریوں کو اٹھائے یا ان پر حملہ کرے. لیکن اگر کوئی ایک آدھ بکری پیچھے رہ جاتی ہے اپنے گلے سے ہٹ جاتی ہے نکل جاتی ہے تو اسی کو بھیڑیا اس کی تاک میں رہتا پہلے سے اور فوراً اس کو جو ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے دین حق پر مرتے دم تک رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل حق کے ساتھ رہنے کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے بزرگان دین الحمدللہ وہ بھی اسی فکر کو لے کر دنیا میں آئے اور اسی فکر کو لے کر دنیا سے گئے. ان کا اٹھنا بیٹھنا صبح سے لے کر شام تک جو کچھ بھی وہ یہی تھا کہ لوگ کسی طریقے سے دین حق کو قبول کریں, دین کی بات سن لیں. اس کے لیے انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی, تکلیفیں برداشت کی اور پھر یہ دین ہم تک پہنچا. لازمی بات ہے کہ شروع میں بعض اوقات آدمی قائل نہیں ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ جب دین کی بات سنتا رہتا ہے تو ایک دن اس کی وہ بات دل میں اتر بھی جاتی ہے. تو اس لیے ماحول بھی بہت ضروری ہے. جب تک ماحول نہیں ہوگا اس وقت تک دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا. مثلا ایک تنہا آدمی ہے اور ماحول اس کا سارا اس کا مخالف ہے تو وہ بیچارہ کب تک مقابلہ کرے گا؟ ویسے تو اللہ رب العزت اگر چاہیں تو ایک تنہا آدمی سے کام لے لیں. بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ ایک شخص کی محنت سے آج پوری دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تنہا آدمی تھے اور اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ جو میوات کے لوگ تھے بےچارے کلمہ تک پڑھنا نہیں جانتے تھے. اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن کلمہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کیا, انہوں نے محنتیں کی, کوششیں کی, اپنے اخلاص کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ سے کی مدد سے آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں لاکھوں مسلمان ان کی محنت کے نتیجے میں. تو اللہ رب العزت جب کام لینا چاہتے ہیں تو کسی ایک شخص سے بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ کرے گا وہ ایک شخص ہم ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جن کی محنت سے پورے عالم میں اسلام پھیل. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا آدمی اتارے جس کو کوئی خاص جو اس کی شخصیت ہو. مولانا الیاس صاحب کے بارے میں ایک صاحب ابھی موجود ہیں تو انہوں نے ان کو دیکھا ہوا. انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑے منہانی سے آدمی تھے, چھوٹا سا قد تھا بالکل, تو نہ کوئی قداور تھے نہ کوئی بہت بڑے ڈیل ڈول والے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ جب کام لیتے ہیں اصل تو بات یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے بس. اگر انسان میں اخلاص ہو تو اس کا قد چاہے چھوٹا ہو چاہے اس کا رنگ کالا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بات یہ بھائی ہمیں, ہم تو سچی بات ہے اتنے عاشق نہیں ہیں جیسے عاشق کے صحابہ کرام تھے. ان کو تو ایسا عشق تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ حنین کے موقع پر ایک نو عمر لڑکے تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر رکے نماز پڑھنے کے لیے, قیام کیا آپ نے, نماز کا وقت ہوا تو اذان دی گئی. جب اذان دی گئی تو وہ جو لڑکے ساتھ تھے مسلمان نہیں تھے, وہ بہت سے لوگ ساتھ ہو لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے لیے. جب آپ تشریف لے گئے تو بہت سے کافر بھی آپ کے ساتھ دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال جب اذان دی گئی تو یہ جو لڑکے تھے چند انہوں نے نقل اتارنی شروع کر دی. ان میں بڑے جو تھے وہ ابو معذورہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ, تو وہ دو تین لڑکے تو بھاگ گئے لیکن حضرت ابو معذورہ کو پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی کہو کیا کہہ رہے تھے تم. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا. کہا کہ نہیں کہو. چنانچہ انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو چونکہ اللہ کو بڑا تو مانتے تھے اس لیے وہ کسی درجے میں انہوں نے اونچی آواز سے کہا. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جب آیا کہ اللہ ایک ہے, تو چونکہ اللہ کو ایک اکیلا نہیں مانتے تھے, بہت سارے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, اس لیے وہ ذرا آہستہ آواز میں کہا. تو آپ نے فرمایا اونچی آواز سے کہو. تو پھر انہوں نے اونچی آواز سے کہا. اب اس کے بعد پھر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ کا موقع, تو وہ بھی ذرا آہستہ آواز میں کہا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے تو اس لیے اونچی آواز سے کیسے کہتے. آپ نے فرمایا اونچی آواز سے کہو. پھر یہ بھی اونچی آواز سے کہا انہوں نے. بہرحال جب اونچی آواز سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دل میں ڈال دیا, مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے بال پکڑے تھے ساری زندگی وہ سر کے بال نہیں کٹوائے کہ ان بالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا ہے اس لیے اب میں ساری زندگی ان کو نہیں کٹ. یہ ان کے عشق کی بات تھی, محبت کی بات تھی. اسی طریقے سے ساری زندگی اذان دیتے تھے تو اپنی اذان میں ترجیح کرتے تھے. ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم تو دو دفعہ کہتے ہیں, یہ چار دفعہ کہتے تھے. دو دفعہ آہستہ آواز میں, دو دفعہ بلند آواز میں, تاکہ وہ یاد باقی رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا تھا اس کو یاد رکھنے کے لیے اس محبت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذریعہ ایمان بن گئی. تو یہ محبت کی بات ہے ساری. اگر کوئی واقعی عاشق رسول ہے تو اس کے لیے وہ بال رکھنا بھی جائز, لیکن آج ہم بال بھی رکھتے ہیں تو غیروں کی اقتدا میں رکھتے ہیں. بالوں کو پٹے بناتے ہیں تو وہ پٹے اگر ہم دینی نقطۂ نگاہ سے رکھیں تو ثواب ہے, لیکن اس نقطۂ نگاہ سے تو ہوتے ہی نہیں. ہمارے تو جو لبادہ بھی پہنتے ہیں, شکلیں بھی بناتے ہیں, بال بھی رکھتے ہیں, تو وہ یہ غیروں کے اسٹائل کی بنیاد پر, کہ چونکہ ان کا اسٹائل اس لیے اپنا رہے ہیں. اب مسلمان بچے بھی یہی کام کر رہے ہیں. دوسروں نے اگر نیکر پہننا شروع کر دی, ہم نے بھی نیکر پہننا شروع کر دی. دوسرے جو ہیں وہ کپڑے اتارنے شروع کر دیں, ہم نے بھی کپڑے اتارنے شروع کر دیے. وہ اگر سمجھتے ہیں وہ لوگ تو خیر نہیں سمجھتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ترقی کر رہے ہیں, شاید وہ کپڑے چونکہ اتارتے چلے جا رہے ہیں اس لیے شاید ترقی جو وہ کپڑے اتارنے میں, لہٰذا ہم نے بھی کپڑے اتارنے شروع کر دی. حالانکہ ترقی تو کپڑے اتارنے میں نہیں ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. انہوں نے ترقی کے لیے کام کیا ہے, وہ علوم حاصل کیے ہیں جن سے ترقی ہوتی ہے. آپ وہ علوم حاصل کرو بھائی, باقی جہاں تک ننگا پن ہے وہ ان کی تہذیب میں داخل ہے, وہ بغیرتی. لیکن ہم امت رسول میں سے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, ہماری جو ترکیب ہے وہ الگ ہے اور ان کی ترکیب الگ ہے, لیکن ہم نے ان کی نقل کے اندر ہی سارے کام کرنے شروع کر دیے. تو بہرحال بات میں صرف یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے. صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا, اور کیسی محبت تھی ان کی, ہماری طرح کی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے گئے, ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آئے واپس, کسی نے درخواست کر دی کہ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اذان سنا دو. حضرت بلال نے اذان دینی چھوڑ دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اذان دوں, اس لیے کہ جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچتا ہوں, وہ پہنچتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تھے, لیکن آج جب میں اذان دوں گا تو آپ موجود نہیں ہوں گے, تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. لیکن جب کسی نے کہا کہ اگر ایسے نہیں مانتے تو سیدنا حسن حسین سے کہو, ان کی بات تو رد نہیں کریں گے, سوچنا چاہے انہوں نے کہا تو آپ اذان سنانے پر تیار ہو گئے. لیکن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو وہی بات ہے کہ غش کھا کے نیچے گر پڑے کہ آپ موجود نہیں. تو بات ساری عشق و محبت کی ہے, عشق و محبت بلا شک و شبہ, لیکن عشق و محبت عمل کا نام ہے, دعوے کا نام نہیں. آج ہم دعوے عشق و محبت تو رکھتے ہیں لیکن خود عمل کے لیے تیار نہیں. اس لیے اصل بات یہ ہے بھائی عمل پر آؤ. دعوے محبت تو سب کرتے ہیں, میرے ٹھیلے کے کاموں میں سب شریک ہو جاتے ہیں. رونق وونق کے کام ہو تو شیطان بھی اپنا حصہ لگا لیتا ہے کہ چلو میاں تھوڑا سا مدعی کر لیں, جا کے ہلا گلا کر لیں, شور شرابہ کر لیں, بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں. یہ کیونکہ اس پہ عمل کرنے والی بات ہی نہیں, نہ اس مجمع میں کوئی یہ کہتا کہ میاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے بھائی ذرا اسپیکر آہستہ کر لو یا بند کر لو, نہ اس مجمع میں کوئی یہ کہنے والا ہوتا کہ صاحب نماز پڑھ, نماز کی بھی فکر کرنی چاہیے. وہ مجمع تو اس مقصد کے لیے تو ہوتا ہی نہیں. تو مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور باقی جتنی بھی دیکھنے دکھانے کی چیزیں ہیں ان میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, عشق رسول اصل میں نام ہے آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کا. خالی دعوے سے کوئی آدمی اور محبت اور عشق اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اڑ کر پہنچ جائے, لیکن ماں کی خدمت سے مجبور ہیں. ماں بوڑھی ہے, ضعیفہ ہے, اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اجازت لیتے ہیں کہ اماں مجھے جانے دو, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صورت دیکھ کر آنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت میں رہ کر آنا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں بیمار ہوں اور میرے کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے, اس لیے تم مت جاؤ. شریعت کا حکم یہی ہے کہ ماں کی خدمت, ماں اگر خدمت کی محتاج ہے تو اس کو چھوڑ کر کوئی آدمی کہیں نہ جائے, اس کی خدمت میں لگا رہے. نماز بھی پڑھنی ہے تو ایسے موقع پہ پڑھنی کی ضرورت نہیں. اگر ایسی کہ وہ آواز کرتے ہوئے گزار دی, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, لیکن آپ صرف شریعت کے حکم کے بنا پر آپ کی زیارت کی گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر فرمائی, حضرت عمر فاروق کو وصیت کی کہ دیکھو میں جب چلا جاؤں میرے بعد اویس نام کا ایک شخص آئے گا, اس سے تم امت محمدیہ کے لیے دعا کرانا, مستجاب الدعوات ہیں. آپ اندازہ لگائیے اللہ نے ایسے تو نہیں دے دیا یہ مطلب. اب یہ پتا نہیں تھا کہ کون سا دانت ہوا تھا, ایک ایک کر کے سارے توڑ دیے, اگرچہ ہمارے لیے کہ ہم دانت توڑیں, وہ معذور تھے. وہاں صرف دعا پہ آ جاتے ہیں. ارے میرے عزیز بھائی ہو, میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو, تو جس طرح ہم میٹھی سنتوں پر عمل کرتے ہیں کڑوی سنتوں پر بھی, اور سنت کڑوی کوئی نہیں ہوتی, اصل میں ہمارا دل کڑوا ہوتا ہے, ہمیں اس پر چلنا بھاری لگتا ہے, اس لیے وہ بات کڑوی کیسے لی معلوم ہوتی ہے, حالانکہ سنت میں تو مزے ہی مزے ہیں, سنت میں مزے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا بتائیے, کوئی ہو سکتا ہے ایسا کہ اس پہ چلے آدمی؟ لیکن جس آدمی کو ذوق و شوق ہو کہ آپ کھانا کس طرح کھاتے تھے, میں بھی اس طرح کھانا کھاؤں, آپ پانی کس طرح پیتے تھے, پانی بھی میں اس طرح پیوں, آپ جو قضا حاجت کے لیے کس طرح تشریف لے جاتے تھے, میں بھی اسی طرح جاؤں, آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا عمل کرتے تھے, میں بھی وہی کام کروں, مسجد سے نکلتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے, میں بھی وہی کام کروں, تو بتائیے اس کا کام تو ساری سب سیرت ہی سیرت ہے بھائی. سیرت تو ہمارے ہر مسلمان کے رگ و پے میں ہونی چاہیے آپ کی. وہ کسی نے کہا تم کو بھولے ہی نہیں ہیں کہ تمہیں یاد کریں, یاد کرنے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو سارے سال بھولے رہتے ہیں, جو سارے سال یاد رکھے انہیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے بات یہی ہے کہ جب ہم انہیں یاد رکھیں گے تو ہمیں کوئی کہے گا کہ یاد کرو تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی, بھائی ہم انہیں بھولے ہی نہیں, یاد کیوں کریں؟ ہمارے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہونی چاہیے, جس حد تک ہو سکے میرے عزیز بھائی پورے عمل کرنے کی کوشش کا جذبہ رکھو, اور جس حد تک ہو سکے عمل کر لو. جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں, اس نے توفیق دی ہوئی ہے, جو نہیں کر رہے ان کو حقیر نہ سمجھیں, ہو سکتا ہے وہ کل آپ سے آگے نکل جائیں, کیونکہ اللہ رب العزت, میں ہمیشہ یہ بات عرض بھی کرتا ہوں کہ ہم اگر غور و فکر کریں تو کل تک ہم میں بھی بہت سی خامیاں تھیں بھائی, ہم میں بھی بہت سی کوتاہیاں تھیں, ہم بھی غلط کام کیا کرتے تھے, ہم بھی گناہوں کی طرف بھاگتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں, دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی آدمی اپنے نفس سے, آدمی اس کے شر سے کبھی بھی آدمی یہ نہ غفلت میں نہ ہو, یہ نفس کبھی بھی گناہ کرا سکتا ہے, بڑے سے بڑے آدمی سے کرا سکتا ہے, بلکہ چور آتے ہی وہیں پر جہاں مالو, شیطان آئے گا وہاں جہاں ایمان ہو, جہاں ایمان زیادہ ہوگا شیطان کوشش کرے گا اس کو ایمان سے ڈگمگا دوں, اس کا ایمان سلب ہو جائے کسی طریقے سے, اس کی پوری پوری کوشش ہوگی. اس لیے جو لوگ دین پر چل بھی رہے ہیں تو وہ بھی کوئی غرور اور نہ کریں اس پر, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. تو اس لیے ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی کبھی ایسے تھے, آج اگر کوئی ہمارا بھائی راستے پر نہیں ہے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو کب ہدایت عطا فرما دے, کیونکہ ہدایت تو ان کے ہاتھ میں ہے, اور ہو سکتا ہے ہدایت حاصل کرنے کے بعد وہ ہم سے آگے نکل جائے, ہم سے آگے نکل جائے. تو اس لیے کسی کے لیے, ہر ایک کے لیے جذبات اچھے رکھیے. کل میں نے حدیث بیان کی تھی صبح فجر کے بعد, چونکہ آج بہت ضرورت ہے اس حدیث پر عمل کرنے کی, ہمارے دلوں میں گنجائشیں ختم ہو گئیں مسلمانوں کے لیے, بھائیوں کے لیے اپنے, اس لیے بہت ضرورت ہے کہ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی رفیق، کہ اللہ تعالی نرم، بہت نرم ہے. نرم نہ ہوتے تو بتاؤ بھائی جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہمیں تباہ نہ فرما دیتے. یہ ان کی نرمی ہی تو ہے کہ ہم آج دنیا میں چل پھر رہے ہیں. اگر اللہ تعالی سخت ہوتے اور ہمارے ایک ایک عمل پر پکڑ ہماری کر رہے ہوتے تو ہم دنیا میں شاید باقی نہ رہتے بات کرنے کے لیے بھی. تو اس لیے فرما ان اللہ تعالی رفیق، اللہ تعالی بہت نرم مزاج ہے. اور پھر فرما یحب الرفق، وہ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ تم بھی نرم بنو، سختی اختیار مت کرو، نرم مزاج بنو. اور پھر فرمایا کہ ویوتی علی الرفق، اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں نرمی پر، یعنی خود بھی نرم، نرم لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور جو نرمی کرتا ہے اس کو عطا بھی فرماتے ہیں. ویوتی علی الرفق، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو نرم مزاج ہو، لوگوں سے نرمی کا سلوک کرے. اور پھر فرمایا کہ عطا نہیں فرماتے نرمی کے ماں سوا پر، یعنی نرمی ہی پر عطا فرماتے ہیں، نرمی کے ماں سوا جو ہے یعنی سختی اور درشتی اس پر عطا نہیں فرماتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دینا تو اللہ ہی نے جو کچھ بھی دینا ہے، لیکن نرم مزاجی پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں خوب. تو اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں، ایک اور حدیث اسی موضوع سے متعلق ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دنیا میں نرمی میں سے کوئی حصہ دے دیا تو دنیا اور آخرت میں سے اس کو حصہ مل گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ دنیا آخرت سے محروم رہا. آج آپ دیکھتے ہیں نا، تھوڑا سا کسی نے اگر گھور کے بھی دیکھ لیا تو دوسرا بھی گھور کے دیکھتا ہے کہ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے. غلطی سے بھی نگاہ پڑ گئی اگر سختی سے تو اب لڑائی شروع ہو جاتی. تو ایسا نہ کرو بھائی، کہنے والے کہتے رہیں آپ سنتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی گالی بھی دے دیتا ہے تو ہمارے دین کی تعلیم تو یہی ہے کہ ہم کیوں گالی دیں. اگر کوئی آدمی منہ بگاڑتا ہے تو آپ شیشہ اس کو دے دیں کہ دیکھو یہ منہ تمہارا بگڑ رہا ہے یا میرا. کوئی آدمی منہ بگاڑتا ہے کہ نہیں بگاڑتا، بعض اوقات چڑھانے کے لیے منہ بگاڑ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ منہ کس کا بگڑ رہا ہے. جس کو دکھا رہا ہے اس کا نہیں بگڑا، اس کا بگڑ رہا ہے جو بگاڑ رہا ہے اپنا منہ. اس لیے آپ سوچیں کہ منہ تو اپنا بگاڑ رہا ہے، میرا تھوڑی بگاڑ رہا ہے. گالی بک رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے، میرا تھوڑی نقصان کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دلاؤ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا کہ جب تم دوسرے کے ماں باپ کو دو گے تو تمہارے ماں باپ کو دے گا کہ نہیں پلٹ کر؟ تو گویا تم ہی نے دلوائی، نہ تم دیتے کسی کو گالی نہ کوئی تمہیں دیتا. تو آج ہمارا اصل میں معاملہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو سے گالی کے سوا بات نہیں کرتے. جب بات کریں گے سختی کے ساتھ کریں گے، کوئی نہ کوئی تانے کی اور ایسی بات کہیں گے کہ جس سے دوسرا سیخپا ہو جائے، مشتعل ہو جائے. ایسا مت کرو بھائی، بلکہ اگر دوسرا مشتعل بھی کرے تو آپ مت مشتعل ہو بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے. اپنا بلڈ پریشر کیوں ہائی کرتے ہو، نقصان ہو جائے گا اس سے. اس لیے اگر کوئی گالی بھی دیتا دینے دیں، کوئی سختی سے بات کرتا کرنے دیں، آپ اپنا نارمل رہیں، آپ انشاءاللہ اس کا نتیجہ حاصل ہوگا. اور جو کام بھی ہم کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں بس. آج بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں اگر نیت خراب ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پڑھنے کو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں بڑا قرآن پڑھنے والا آدمی ہے، تو بتاؤ اس قرآن مجید پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ سامنے وہ دیکھ رہا کھڑا ہوا، چلو ذرا اچھی نماز پڑھیں. کسی کو دکھانے کے لیے خوشو خضوع بہت دکھا رہے ہیں کہ ادھر ادھر پلٹ دیکھ ہی نہیں رہے بالکل، لیکن خدا نہ کرے نیت خراب ہے تو وہ نماز ریاکاری. اور جب نماز اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی حرمت، اس کی عظمت ہمارے جب دل میں ہوگی تو نماز بھی ایسی عمدہ پڑے گی. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپس کی محبت عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، ہمارے پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے جو بھائی بھولے بھٹکے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی راہ راست پر لے آئے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ وہ جنگوں میں قید ہو گئے اور کفر کی حالت میں قید ہوئے. مثلا جنگ احد کے موقع پر ہی قید ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ سب کو قتل کر دیجئے، چھوڑے مت کسی کو، تاکہ آئندہ کے لیے یہ کفار ختم ہو جائیں، جانی چھوٹ جائے. لیکن سیدنا صدیق اکبر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، اس لیے کہ آپ بھی نرم مزاج تھے. سیدنا عمر فاروق کی رائے بھی مصلحت پر مبنی تھی، غلط نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی جو رائے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے، تو وہ سیدنا عمر فاروق کی رائے اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق تھی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ خاص تھا. جب سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق کوئی رائے دونوں مل کر دیتے تھے، تو آپ اس کے مطابق کرتے تھے، اس میں اس کا خلاف نہیں فرماتے تھے عام طور پر. لیکن جب دونوں میں اختلاف ہو جائے، تو پھر جس کا چاہے ساتھ دیتے تھے، چاہے صدیق اکبر کی رائے کے مطابق یا حضرت عمر فاروق کو. تو یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی چونکہ حضرت عمر کی رائے سے الگ تھی، اس لیے آپ نے ان کی رائے کے مطابق عمل کیا اور فدیہ لے کر چھوڑا. اب اس میں اس وقت بڑے بڑے کافر تھے، آپ کے عزیز رشتے دار بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے. ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، لیکن بعد میں ان میں سے بہت ساری اکثریت مسلمان ہو گئی. اب اگر اس وقت ذبح ہو جاتے، قتل کر دیے جاتے، تو اسلام کی دولت سے تو مالا مال نہ ہوتے نا، کفر کی حالت میں جاتے. تو بہرحال اللہ رب العزت بعض اوقات جو لوگ آج کفر میں ہیں، کل ہو سکتا ہے وہ اسلام کی حالت میں آ جائیں. جن میں کوتاہی ہے ان کی کوتاہیاں ختم ہو جائیں اور وہ بہت آگے بڑھ جائیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زندگیاں جب تبدیل ہوئی، ایسی تبدیل ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے اپنی زندگی تبدیل کی، بلکہ اپنے پورے کے پورے گھرانے کی زندگی تبدیل کر دی. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت عطا فرما دے. اپنے لیے استقامت کی دعا مانگتے رہو، دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہو. اپنے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں. ایک امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے، بارش کا زمانہ تھا، کیچڑ تھی. بعض نے کہا کہ بہلول کا واقعہ ہے، بعض نے کسی اور کی طرف اشارہ کیا. بہرحال جو بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا سنبھل کے چلو، کیچڑ ہے، گر نہ جانا. اس بچے نے کہا کہ امام صاحب آپ سنبھل کر چلیں، میں اگر پھسل گیا تو میں ہی گروں گا، لیکن آپ پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گی. اس لیے جو جتنا بڑا ہے اس کو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں، خدا نہ کرے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ میرا استاد، اس نے مجھے سبق دیا. تو بلا شک و شبہ بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی کتنا بڑا اس وقت ہے تقوی کے اعتبار سے، لیکن خدا نہ کرے اگر پھسل گیا تو. پھسل سکنا ممکن تو ہے، امکان تو ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ استقامت عطا فرمائیے. ہمیں آپ نے اپنے فضل و کرم سے دین پر چلایا ہے، دین کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، تو دین پر ہی قائم و دائم رکھیے مرتے دم تک. مستقل اس دعا کو اپنا وتیرہ بنائیے. اور جو لوگ دین پر نہیں ہیں، ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہو. بلکہ کافروں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کفار کو آپ ہدایت عطا فرما دیجیے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے قرآن مجید کے حکم کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیں. آج ارادہ دین بیان کا اتنا نہیں تھا، یہی تھا کہ 10-5 منٹ ہو جائے گا، لیکن آپ حضرات کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو ہے دین کی جتنی باتیں بھی کہلوا دی، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.